اسلام نام
رحمان رحمان.
اب خطاب کے لیے تشریف لائیں گے حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب.
بھائی دوسرا نام حق نواز کا دوسرا نام
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال في موزين آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داوود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بتھا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام ماتلی ضلع بدین صوبہ سندھ کے غیور مسلمانوں، آج 24 جنوری 1994 میں یہ عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس جو سال ہا سال سے یہاں خلافت راشدہ چوک میں منعقد ہو رہی ہے، اس میں کئی سالوں سے میں بھی حاضری دے رہا ہوں۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، مجھ سے پہلے پاکستان کے مایہ ناز خطیب حضرت مولانا محمد یوسف رحمانی صاحب اور صوبہ سندھ کے مارکۃ العرا خطیب حضرت مولانا عبدالحمید لونڈ صاحب اور دیگر مقررین نے نہایت خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ حضرت مولانا محمد حسین حسینی صاحب نے نہایت محبت کے ساتھ جو عنوان میرے ذمہ لگایا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اسی عنوان پر اپنی گفتگو کروں اور سپاہ صحابہ کا مشن اور پروگرام اسی عنوان کے تحت آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کا معراج، حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کے چار بڑے معجزات ہیں، جن معجزات میں پہلا معجزہ قرآن ہے، دوسرا معجزہ ختم نبوت ہے، تیسرا معجزہ معراج ہے، چوتھا معجزہ صحابہ کا وجود ہے۔ وجود صحابہ بھی رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ کئی نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ معراج عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں معراج کا معنی ہے سیڑھی، یعنی نیچے کی جگہ سے اوپر آج ہے۔ حضور علیہ السلام کو جو معراج ہوا وہ معراج جسمانی ہے کہ آپ جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں کوئی پیغمبر آسمانوں پر اپنے جسم کے ساتھ نہیں گیا اور عرش معلیٰ تک نہیں پہنچا، لیکن حضور علیہ السلام جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے کہ باقی کوئی نبی نہیں گیا اور حضور تشریف لے گئے؟ اگر آپ اس نقطے پر غور کریں تو یہ ایک انتہائی منفرد شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے معراج پیغمبر کا بڑے احسن انداز میں ذکر فرمایا ہے. آپ اس پہ غور فرمائیں, میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات. سبحان کا معنی صرف پاک نہیں ہے بلکہ سبحان کے 90 معنی ہیں. سبحان کا معنی قادر, سبحان کا معنی مشکل کشا, سبحان کا معنی حاجت روا, سبحان کا معنی بگڑی بنانے والا, سبحان کا معنی ہر جگہ موجود, سبحان کا معنی لا شک و لا ریب ذات. سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو. سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ بڑا قابل غور سوال ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قادر ہے یا پاک ہے وہ ذات, اسرا بعبدہ, جس نے راتوں رات سیر کرائی. اسرا کا معنی ہے رات کو سیر کرانا, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بعبدہ کے بعد پھر لیلن کا لفظ بولا. لیلن کا معنی بھی رات ہے بلکہ لیلن کا معنی ایک رات. پاک ہے وہ ذات اور قادر ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. یہ کیا ضرورت پیش آئی اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو آسمانوں پر لے جا رہے ہیں اور آسمانوں پر لے جانے سے پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات, قادر ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. بندے کا ذکر کیوں کیا, کیا وجہ تھی؟ کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ پر لیا لیکن کہیں بندے کا ذکر نہیں کیا. اس پہ غور کریں, حضور علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ مقامات پر ہے لیکن صرف 7 مقامات پر عبد کا ذکر فرمایا. یہاں پر اللہ نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں پر لے جانے کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ عبد کا ذکر کیا. کیوں عبد کا ذکر کیا؟ یہ بہت بڑا اہم عقدہ ہے جسے حل کرنا چاہیے. حل کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تقریر سکون سے شروع کروں تو درخواست ہے کہ آپ تشریف رکھیں. کوئی آدمی چلتا پھرتا نظر نہ آئے, یہ کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں ہے کہ بٹن دبایا اور چل رہا ہے. آپ تو سکون رکھیں گے, توجہ کریں گے تب تقریر ہوگی, چلتے پھرتے رہیں گے تو تقریر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, جس آدمی کی شادی کو 6 مہینے گزرے وہ جا سکتا ہے, باقی تو آپ بیٹھے رہے نا. میرے بھائیوں, یہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن پاک نے کہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ, کہ پاک ہے وہ ذات اور قادر ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. اپنے بندے کا ذکر کیا. میں مانتا ہوں کہ اس میں حضور کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں عبد کے ذکر کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرما سکتے تھے سبحان الذی اسرا برسولہ, کہ اللہ اپنے رسول کو لے گیا, بنبی ہی اپنے نبی کو لے گیا, بی محمد ہی اپنے محمد کو لے گیا, بی احمد ہی اپنے احمد کو لے گیا, یہ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہ لفظ نہیں کہا. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. بندہ کیوں کہا؟ ساری کائنات کے لوگ مل کر اللہ سے درخواست کریں گے، میں اور آپ مل کر اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی اس عقدے کو حل کر، تو ہی ہمیں بتا کہ قرآن پاک میں تیرے پیغمبر کا ذکر ہزاروں جگہ پر آیا، کہیں تو نے اپنے نبی کے ساتھ عبد کا لفظ نہیں بولا؟ چند دو چار مقامات کے علاوہ. لیکن اے اللہ معراج پر اپنے نبی کو لے جاتے وقت تو نے عبد کا لفظ کیوں بولا؟ جب تیرے رسول کی زلفوں کا ذکر آیا تو نے اپنے نبی کو عبد نہیں کہا، تو نے واللیل کہا کہ تیری زلفوں کی قسم. اے اللہ جب تیرے پیغمبر کے چہرے کا ذکر آیا تو نے اپنے نبی کو والضحیٰ کہا، تو نے عبد نہیں کہا. جب تیرے پیغمبر کے زمانے کا وقت آیا ذکر آیا تو نے والعصر کہا کہ اے پیغمبر مجھے تیرے زمانے کی قسم. جب تیرے نبی کے دانتوں کا ذکر آیا تو نے اس وقت بھی عبد نہیں کہا، اس وقت یاسین کہا. اے اللہ جب تیرے پیغمبر کے شہر کا ذکر آیا تو نے کہا لا اقسم بهذا البلد، کہ مجھے تیرے شہر کی قسم. اے اللہ جب تیرے پیغمبر کے اخلاق کا ذکر آیا تو نے کہا انک لعلی خلق عظیم، تیرے نبی کے کردار کا ذکر آیا تو نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تیرے نبی کی ختم نبوت کا ذکر آیا تو نے کہا ولاک رسول اللہ و خاتم النبیین، تیرے نبی کی رحمت کا ذکر آیا تو نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے اللہ جب تیرے پیغمبر کے چہرے پہ کپڑا آیا، چادر آئی تو نے عبد کا لفظ نہیں بولا، تو نے اپنے نبی سے کہا یا ایو المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. کمبل کا ذکر آیا تو نے کہا یا ایو المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے. تیرے پیغمبر کی صفتوں کا ذکر آیا تو نے کہا انا ارسلنا کا شاہدن مبشرن نذیرن داعین اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے اللہ تیرے نبی کے سینے کا ذکر آیا تو نے علم نشرح لکا صدرک کہا، تیرے نبی کی آنکھوں کا ذکر آیا تو نے ما زاغل بصر وما طغا کہا، تیرے پیغمبر کے ہونٹوں کا ذکر آیا تو نے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کہا. اے اللہ ساری کائنات تیرے دروازے پہ سوال کرتی ہے کہ جب زلفوں کا ذکر آئے تو عبد نہیں کہتا، چہرے کا ذکر آئے عبد نہیں کہتا، شان کا ذکر آئے عبد نہیں کہتا، ختم نبوت کا ذکر آئے عبد نہیں کہتا، رحمت کا ذکر آئے عبد نہیں کہتا. اے اللہ اس عقدے کو حل کر جب اس محمد کو تو مکے میں لاتا ہے عبد نہیں کہتا، مدینے میں لاتا ہے عبد نہیں کہتا، ہجرت پہ بھیجتا ہے عبد نہیں کہتا، دور پہاڑ پہ جبل ابو قبیس پہ چڑھاتا ہے عبد نہیں کہتا، اوت پہاڑ پہ چڑھاتا ہے عبد نہیں کہتا، بدر کے میدان میں لے جاتا ہے عبد نہیں کہتا، جنگوں کے میدان میں لاتا ہے عبد نہیں کہتا. تیرا پیغمبر طائف کی گلیوں میں آیا تو نے عبد نہیں کہا، تیرا پیغمبر بدر کے میدان میں اترا تو نے عبد نہیں کہا، انہیں ان کی جنگ میں آیا تو نے عبد نہیں کہا، تیرا پیغمبر نماز میں تھا تو نے عبد نہیں کہا، رکوع میں تھا تو نے عبد نہیں کہا، تیرا نبی عمرے پر آیا تو نے عبد نہیں کہا، تیرا نبی حج میں آیا تو نے عبد نہیں کہا. اے اللہ تیرا پیغمبر مکے کی گلیوں میں آیا تو نے عبد نہیں کہا، تیرا پیغمبر زلفے بکھیرتا ہے تو عبد نہیں کہتا، فیصلہ کر آج ہمیں بتا تو صحیح اپنے پیغمبر کو تو آسمانوں پر لے جاتے وقت عبد کا لفظ کیوں بولتا ہے، حالانکہ تیرا نبی تیرا پیغمبر سردار دو جہاں اطیب الانبیاء
اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، ساری کائنات تیرے نبی کے قدموں سے وابستہ ہو چکی ہے. جب تو اپنے نبی کو عرش پر لے جاتا ہے عبد کیوں کہتا ہے؟ اس سے پہلے اتنے کمالات میں تو نے عبد نہیں کہا، اب تو عبد کیوں کہتا ہے؟ عبد کا معنی بندہ ہے. اپنے نبی کو کبھی نبی کہتا ہے، کبھی رسول کہتا ہے، کبھی محمد کہتا ہے، کبھی خاتم الانبیاء کہتا ہے، لیکن بتا معراج کی رات اپنے پیغمبر کو تو نے عبد کیوں کہا؟ یہ عقدہ حل ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس عقدے کو حل کیے بغیر معراج کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. معراج اس عقدے میں بند ہے، اور یہ عقدہ حل ہوگا تو بڑے عقیدے درست ہو جائیں گے. یہ عقدہ حل ہوگا تو شرک کے زنگار اتر جائیں گے. یہ عقدہ حل ہوگا تو بدعت کے محلات گر جائیں گے. یہ عقدہ حل ہوگا تو شرک کے کوٹ تباہ ہو جائیں گے. یہ عقدہ حل ہوگا تو توحید کی روشنی چمکے گی اور سنت کی کلی پھر جائے گی. یہ عقدہ حل ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میرے بھائیو، قرآن نے بڑی خوبصورت بات کہی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. اپنے بندے کو یہاں تو عام معلوم ہو رہا ہے، عام بات ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات. کہاں سے سیر کرائی؟ من المسجد الحرام، من المسجد خانہ کعبہ سے، الى المسجد الاقصى مسجد اقصا تک سیر کرائی. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اس کے ماحول کو، اس کی برکات کو، اس کی اللہ اپنی نشانیوں کو اپنے پیغمبر کے سامنے کھول دے. میرے بھائیو، صرف ایک مرتبہ عبد نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالی اپنے پیغمبر کو جب معراج پر لے جانے لگے تو عبد کہا، بندہ کہا. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب معراج سے رسول اللہ کو واپس کیا تو اس وقت بھی عبد کہا. لے جاتے وقت نہیں، صرف لے جاتے وقت نہیں، بلکہ جب نبی کو اللہ لے جانے لگے تو کیا کہا، اور جب واپس کیا تو کیا کہا، کیوں کہا؟ اتنا بڑا پیغمبر، اتنے مرتبے والا رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری مخلوق کا ہاضمہ بڑا کمزور ہے، میری مخلوق کا ہاضمہ، بولو تو صحیح، ڈیڑھ بج گیا رات کا، آپ تھک گئے ہیں شاید، اگر تھک گئے ہیں تو دعا کرتے ہیں. تھوڑے لوگ کہتے ہیں نہیں، سارے کہتے ہیں کہ دعا کریں. جاگ رہے ہو یا آہستہ آہستہ بھاگ رہے ہو؟ میرے بھائیو، اللہ نے اپنے پیغمبر کو معراج پر لے جانے سے پہلے عبد کہا، اور جب معراج سے واپس کیا تو عبد کہا. اللہ کو پتا تھا کہ میری مخلوق کا ہاضمہ بڑا کمزور ہے، اتنا ہاضمہ کمزور ہے کہ یہ میرے پیغمبروں کی جنس بدلنے میں بڑی ماہر ہے، یہ میرے نبیوں کی جنس بدل دیتی ہے. اللہ کو پتا تھا، پتا تھا یا نہیں؟ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. انسان بڑے مرتبے والا ہے، فرشتے تو کم مرتبے والے. فرشتوں کو اشرف المخلوقات نہیں کہا اللہ نے قرآن میں، والا قد کرمنا بنی آدم سے. انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا، فرشتوں کو نہیں کہا. فرشتہ کم درجہ رکھتا، انسان بلند درجہ رکھتا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے جب بھی میں نے اپنے کسی خاص بندے کو عزت بخشی تو میری ہی مخلوق نے اس کی جنس کو بدل دی. آپ دیکھ لو، ہندو گائے کا پیشاب پیتا ہے یا نہیں؟ انسان جب کسی سے عقیدت رکھتا ہے تو اس میں پاگل اور دیوانہ ہو جاتا. گائے تو اللہ کی مخلوق ہے جو انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی، لیکن انسان ہندو اس کا پیشاب پیتا ہے. کتنی پستی میں انسان گر گیا، کتنی ذلت و رسوائی میں. آپ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیں، بت، ان کو انسان سجدہ کرتا. اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا تھا وہ پتھر کی مورتوں کو سجدہ کرنے لگا، وہ اتنا ذلیل و رسوا ہو گیا کہ انسان تو ساری کائنات پر حاوی تھا لیکن یہ پتھر کو کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی درخت کو سجدہ کرتا ہے، کبھی چاند کو سجدہ کرتا ہے، کبھی مورت کو سجدہ کرتا ہے، اور کبھی یہ قبر کو سجدہ کرتا ہے، کبھی پہاڑ کو سجدہ کرتا ہے. یہ انسان کا ہاضمہ بڑا کمزور ہے، اور اس وجہ سے کہ جب میں کسی شخص کو، کسی انسان کو عزت دیتا ہوں تو انسان اس عزت کی وجہ سے اس کی جنس کو تبدیل کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے عزیر علیہ السلام کو عزت بخشی تو یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو میرا بیٹا قرار دے دیا، میرے نور کا ٹکڑا قرار دے دیا. میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عزت بخشی کہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دیا تو ان عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو میرا بیٹا بنا لیا. یعنی جس کو بھی میں عزت بخشتا ہوں تو انسان اس کو اس کی جنس بدل دیتا ہے. اور میں نے فرشتوں کو عزت بخشی تو انسانوں نے اور یہودیوں نے ان فرشتوں کو میری بیٹیاں بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہاضمہ بڑا کمزور ہے، میں جب بھی کسی کو عزت بخشتا ہوں تو وہ اس کی جنس کو تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگاتا، جنس بدل دیتا ہے. اس کا تجربہ مجھے تھا، میری قدرت میں یہ بات تھی کہ آج میں اپنے محمد مصطفیٰ کو عرش پر لے جا رہا ہوں، کہیں میرے نبی کی بھی یہ جنس نہ بدل دیں. اس لیے میں عرش پر لے جانے سے پہلے میں نے اس نبی کی حیثیت کا اعلان کیا، جب اس کو واپس کیا اس وقت بھی اس کی حیثیت کا اعلان کیا تاکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح میرے محمد مصطفیٰ کی جنس نہ یہ لوگ بدل دیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے کمالات میں نے نبی کو دیے، اس کے چہرے کو کمال دیے، اس کی آنکھوں کو کمال دیے، اس کی عظمتوں کو فروغ دیا، اس کی بلندیوں کو آسمان دنیا تک پہنچا دیا. اتنی بلندیوں کے باوجود میں اپنے محمد مصطفیٰ کو جب فرش سے عرش پر لے جانے لگا تو میں نے اس کی حیثیت کا تعین کر دیا تاکہ اس کا ہاضمہ کمزور ہے، یہ اس محمد کی جنس نہ بدل دے. اس لیے میں نے پہلے اعلان کیا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات عرش پہ. جب میں اپنے محمد کو عرش پر لے جانے لگا میں نے اعلان کر دیا کہ جس کو میں لے جا رہا ہوں دیکھو وہ میرا بندہ ہے. اور جب میں نے میرا عرش اس کو واپس کیا تو اس وقت بھی اعلان کیا تو اوہا الى عبده واوہا، جو میں نے دیا اپنے بندے کو دیا جب میں لے جانے لگا تو بندہ تھا، جب واپس کیا تو بندہ تھا، تاکہ میرے نبی کی حیثیت کا اعلان ہو جائے، دنیا کو پتا چل جائے کہ میرا محمد عظمتیں پانے کے باوجود بندہ رہا، خدا نہیں بنا. خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، نبی خدا نہیں ہو سکتا، خدا نبی نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، غلام بنا کر محمد کے دروازے پر بھیج دیا. عقدہ حل کر دیا. اور پھر اس نے آ کر کیا کہا, ام ہانی کے گھر میں رسول اللہ تشریف فرما تھے, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, من رکل باب, کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ تو جبریل نے اپنا نام بتایا, حضور جبریل کے ساتھ چلے کہ جس عرش پر آج تک کوئی نہیں جا سکا ہے, اللہ کے رسول اسی عرش پر خدا نے تیری دعوت کر رکھی. میرے بھائیوں, نوریوں کا سردار, کس کا سردار؟ نوریوں کا, فرشتوں کا, رسول اللہ کا دربان, رسول اللہ کا نوکر, رسول اللہ کا غلام بن کر آیا. اور یہاں ایک اور فرق بھی واضح ہو گیا کہ ایک نوریوں کا سردار ہے, ایک نبیوں کے بعد انسانوں کا سردار ہے. توجہ ہے, ہے توجہ آپ کی؟ ایک نبیوں کے بعد انسانوں کا سردار ہے اور ایک نوریوں کا سردار ہے. دو ہیں, دو ہیں, دو شخصیتیں ہیں. ایک نوریوں کا سردار, کیا نام ہے اس کا؟ اور ایک نبیوں کے بعد انسانوں کا سردار, کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. ٹھیک ہے, یہاں یہ بھی فرق آ گیا. اس فرق کو دیکھو کہ پیغمبر کی زندگی میں دو راتیں بڑی عجیب گزری. کتنی راتیں؟ دو راتیں. ایک معراج کی رات اور ایک ہجرت کی رات. دونوں راتوں میں رسول اللہ نے سفر کیا. ایک رات میں عرش کا سفر کیا, ایک رات میں فرش کا سفر کیا. ایک رات میں رسول اللہ آسمانوں پر گئے اور ایک رات میں رسول اللہ ہجرت کے سفر پر مدینے گئے. معراج کا واقعہ پہلے پیش آیا, ہجرت کا واقعہ بعد میں پیش آیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ معراج کے سفر میں جو نبی کا ساتھی ہے اس کی رفاقت کو بھی دیکھو اور بعد میں ہجرت والے ساتھی کی رفاقت کو بھی دیکھو, اس کی وفا کو بھی دیکھو پھر اس کی وفا کو بھی دیکھو, اس کی ادا کو بھی دیکھو پھر اس کی ادا کو بھی دیکھو. اور فرق تو بالکل واضح ہو گیا, دانا لوگوں نے فرق کو دیکھ لیا کہ معراج کی رات جو نبی کا ساتھی تھا وہ نبی کو جگانے آیا اور ہجرت کی رات جو ساتھی تھا اس کو نبی جگانے آیا. اور معراج کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو جبریل براق لینے چلا گیا, اور ہجرت کی رات جب سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر کسی براق کو نہیں لینے گیا بلکہ خود نبی کی سواری بن گیا. اور آج کی رات نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ صدیق اپنے کندھوں پر نبوت کو سوار کرتا ہے. انسان بھی بھلا انسانوں پر سوار ہوتے ہیں, یہ عقل کے خلاف ہے, لیکن عقل کے خلاف بھی جو کام ہوتا ہے اسے خرق عادت کہتے ہیں. یہ خرق عادت ہے, یہ معجزہ ہے. انسان بھلا انسانوں پہ سوار ہوتا ہے نہیں, لیکن آج ابو بکر پہ نبی سوار ہوا. کیسے سوار ہوا؟ کہ ہجرت کی رات صدیق اکبر نے فرمایا, یا رسول اللہ پتھر ہیں پاؤں زخمی ہو جائیں گے, آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں. تو حضور ابو بکر کے کندھے پر سوار ہو گئے. اور آج کی رات نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نبی جس سواری پہ سوار ہوتا ہے وہ سواری کسی سے پیچھے نہیں رہتی. نبی بچپن میں حلیمہ کی سواری پہ سوار ہوا تو وہ سواری کئی دن پہلے گئی ہوئی سواریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی گئی, اور نبی آج صدیق پر سوار ہوا تو صدیق ساری امت کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلا گیا. اور یہ بھی دیکھیں کہ فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کے بت گرانے کا وقت آیا. اگر اس روایت کو مان لیا جائے کہ حضرت علی شیر خدا ہی تھے تو حضور علیہ السلام سے فرمایا, یا رسول اللہ میرے کندھے پر آپ سوار ہو جائیں خانہ کعبہ کے بت گرانے کے لیے, تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ علی میں نبی ہوں تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, علی میں نبی ہوں تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, لیکن مجھے بتاؤ کہ ہجرت کی رات بھی تو حضور نبی تھے. ابو بکر نے فرمایا میرے کندھے پر سوار ہو جائیں, تو حضور نے ابو بکر کو کیوں نہیں کہا کہ میں نبی ہوں تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا؟ کیا بات تھی؟ اس لیے
کہ فیصلہ آج کی رات نے کرنا تھا کہ جو نبی کے جسم کا بوجھ اٹھا سکتا ہے کل کو وہی نبی کی خلافت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. چنانچہ ابو بکر نے نبی کے جسم کا بوجھ اٹھایا. اور ابن حجر عسقلانی نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ابو بکر صدیق کے کندھے پر جب نبوت آئی اور رسول اللہ ابو بکر کے کندھے پر سوار ہو گئے اور ابو بکر رسول اللہ کو لے کر جب پہاڑوں پہ چڑھ رہے تھے تو منظر بڑا عجیب تھا کہ 124,000 انبیاء کے کندھوں پر مہر نبوت تھی، لیکن ابو بکر تیری قسمت پہ قربان جائیں، انبیاء کے کندھوں پر مہر نبوت تھی لیکن صدیق کے کندھے پر آج وجود نبوت تھا. میرے بھائیو، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے گئے. یعنی مسجد حرام میں جب تھے مسجد اقصی میں نہیں تھے، تھے اور جب مسجد اقصی میں تھے مسجد حرام میں نہیں تھے. ٹھیک ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ سے مسجد اقصی چلا گیا، یا اللہ تعالیٰ مکہ سے مدینہ چلا گیا، یا اللہ تعالیٰ کراچی سے پشاور چلا گیا، سنا ہے کبھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مکے میں بھی ہے، مدینے میں بھی ہے، مسجد حرام میں بھی ہے، مسجد اقصی میں بھی ہے. حضور کے بارے میں ہے کہ حضور مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ سے مکہ گئے، حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی سے عرش مولا پر گئے. پیغمبر کے معراج نے یہ واقعہ دنیا کو سمجھایا کہ ہر جگہ موجود ہونا اللہ کے سوا کسی کی صفت نہیں، ہر جگہ موجود ہونا اللہ کی صفت. ہجرت، لفظ ہجرت بتاتی ہے کہ ہر جگہ موجود ہونا اللہ کے سوا کسی کی صفت. ہجرت کا معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ وہی جاتا ہے جو ہر جگہ موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، عقیدہ درست ہو رہا ہے آپ کا؟ قرآن پاک کی سورتیں کتنی قسم پر ہیں؟ مکی مدنی. کتنے قسم پر ہیں؟ مکی مدنی. کیوں مکی کیوں مدنی کیوں؟ حضور مکے میں تھے، قرآن مکے میں اترا تو سورت مکی کہلائی. حضور مدینہ میں تھے، قرآن مدینے میں اترا، سورت مدنی کہلائی. اور اگر حضور پاکستان میں بھی آتے تو کوئی سورت پاکستانی بھی ہوتے، ہوتی یا نہ ہوتی؟ کئی لوگ کہتے ہیں حضور یہاں تشریف لے آئے تو کوئی سورت پاکستان کی تو نہیں ہے قرآن میں، سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ حضور مکے میں ہے یا مدینہ میں ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ عقیدہ درست ہو رہا ہے، ایمان مضبوط ہو رہا ہے، تو قرآن نے کیا کہا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ نے اپنی نشانیاں دکھلانی تھی. حضور مسجد اقصی میں جب پہنچے تو وہاں کیا تھا؟ 124,000 انبیاء کا وجود مثالی موجود تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی انگلی پکڑی اور قطاروں کو چیر کر، صفوں کو چیر کر رسول اللہ کو مصلی پر لے جا کر کھڑا کر دیا. کیا یا نہیں کیا؟ حضور کے سر پر امامت انبیاء کا تاج رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا؟ کیوں؟ یہاں یہ بھی خدا حل ہوا کہ جہاں رسول اللہ موجود ہوں وہاں کوئی اور نبی بھی مصلی پر نہیں آ سکتا. آ سکتا ہے؟ اور یہاں کوئی مولوی صاحب کہیں کہ حضور بھی ہیں یہاں موجود اور پھر خود مصلی پر ہو اور پھر خود تقریر کرے، ہو سکتا ہے؟ جہاں نبی موجود ہوتا ہے وہاں تو حضور موجود ہوتے ہیں، وہاں تو کوئی اور پیغمبر بھی مصلی پر نہیں آ سکتا. آیا ہے؟ قرآن پاک نے ایک بات کہی ہے، انا ارسلنا کا شاہدن، انا ارسلنا کا شاہدن، اس کا تعلق بھی معراج سے ہے. انا ارسلنا کا شاہدن، اے پیغمبر تو گواہ ہے، اے پیغمبر تو گواہ ہے. کس چیز کے گواہ؟ اس کا ذکر نہیں کیا. انا ارسلنا کا شاہدن، تو گواہ ہے. بعض جہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ گواہ کا معنی ہوتا ہے حاضر ناظر. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پاکستان کی عدالتوں میں جتنے گواہ ہیں یہ سارے حاضر ناظر ہو گئے،
گواہ کا معنی ہے موقع پر موجود، جس چیز کی گواہی دے رہا ہے اس وہاں موجود ہونا، بلکہ ہر گواہ موقع کا نہیں ہوتا، موقع پر موجود نہ ہو تب بھی آدمی گواہ ہو سکتا ہے. کیسے؟ آپ کہو گے یہ عجیب بات ہے، ایک آدمی موقع پر نہیں ہے اور گواہ کیسے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سارے ہی ایسے گواہ ہو کہ موقع پر نہیں ہو اور آپ اپنے آپ کو گواہ کہہ رہے ہو؟ نماز میں نہیں آپ کہتے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، پڑھتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. آپ گواہ ہیں نا محمد مصطفیٰ کے، رسول اور اللہ کے بندے ہونے کے، گواہ ہو؟ آپ نے دیکھا ہے رسول اللہ کو، تو کیسے گواہی دے رہے ہو؟ بھائی گواہی تو دے رہے ہو نا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور آپ نے حضور کو دیکھا، آپ وہاں موقع پر موجود تھے، تو آپ کیسے گواہی دے رہے ہو؟ کس نے آپ کو کہا گواہی دو؟ کہتے جی گواہ کا موقع پر موجود ہونا ضروری ہے، تو آپ وہاں کیسے گئے تھے؟ آپ جس کی گواہی دے رہے ہو، جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا وہاں موجود تھے موقع پر؟ نہیں. اپنے عقیدے کو درست کرو. گواہی دو قسم پر ہوتی ہے. کتنے قسم پر؟ کتنے قسم پر؟ دو. ایک ہوتی ہے چشم دید گواہی، جسے کہتے ہیں عینی گواہ. ایک ہوتی ہے نشانیوں کی گواہی. خدا نہ خواستہ کوئی آدمی قتل ہو جائے یہاں آپ کے علاقے میں، کوئی آدمی خدا نہ خواستہ قتل ہو جائے، تو عدالت کے ہاں ایک چشمدید گواہ ہوتا ہے، اور عدالت ڈاکٹر کو بھی طلب کرتی ہے، حالانکہ ڈاکٹر نے تو قتل ہوتے نہیں دیکھا. عدالت تھانے دار کو بھی طلب کرتی ہے، تھانے دار نے بھی قتل ہوتے نہیں دیکھا، تھانے دار نے پرچہ کاٹا ہے اس لیے طلب کیا، وہ گواہی دے رہا ہے پرچہ کاٹنے کی. ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کیا اس لیے وہ گواہی دے رہا ہے. تو گویا کہ ایک ہے موقع کا گواہ اور ایک ہے نشانیوں کا گواہ. گواہی کتنے قسم پر ہے؟ سمجھ میں میری بات آ رہی ہے آپ کو؟ گواہی کتنے قسم پر؟ ایک موقع کی گواہی اور ایک نشانیوں کی گواہی. ایک موقع کی گواہی اور ایک پوری دنیا کے اندر جو بھی مقدمہ، جو بھی دعویٰ، جو بھی استغاثہ اس وقت موجود ہے، وہ دو باتوں پہ کھڑا ہے. دو باتوں، یا چشم دید گواہی پہ کھڑا ہے یا نشانیوں کی گواہی پہ کھڑا ہے. اس کے بغیر یہ مقدمہ مکمل نہیں ہو سکتا. اب آپ کو اگلی بات سمجھ میں آئے گی، توجہ میری طرف کریں. گواہی کتنے قسم پر ہے؟ کتنے قسم پر؟ ایک موقع کی گواہی اور ایک نشانیوں کی گواہی. قرآن پاک نے کہا انا ارسلنا کا شاہدن، اے پیغمبر تو گواہ ہے. انا ارسلنا کا شاہدن، اے پیغمبر تو گواہ ہے. کس چیز کا؟ خالق میں ہوں، گواہ تو ہے. مالک میں ہوں، گواہ تو ہے. بگڑی میں بناتا ہوں، گواہ تو ہے. ہر جگہ موجود میں ہوں، گواہ تو ہے. قدرت میری ہے، گواہی تیری ہے. عظمت میری ہے، گواہی تیری ہے. قدوسیت میری ہے، گواہی تیری ہے. لیکن قرآن نے باقی انبیاء کو بھی اپنا گواہ کہا کہ 124,000 کم و بیش انبیاء، یہ بھی اللہ کے گواہ. لیکن حضور کو نام لے کر کہا انا ارسلنا کا شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے. کسی پیغمبر کو یہ نام لے کر نہیں کہا کہ تو گواہ ہے. کیوں؟ باقی نبی بھی اللہ کے گواہ، حضور بھی اللہ کے گواہ، باقی نبی نشانیوں کے گواہ، حضور موقع کے گواہ. گواہی دو قسم پر ہے. اسی طرح جب حضور کے رسالت کے مقدمے کی باری آئی اور آپ کہتے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو میں اور آپ نشانیوں کے گواہ اور ابو بکر و عمر موقع کے گواہ. میں اس بات کو تھوڑا سا اور آگے لے جا کر اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام حضور کی نبوت کے موقع کے گواہ اور میں اور آپ حضور کی نبوت کی نشانیوں کے گواہ, اللہ کی الوہیت کے حضور علیہ السلام موقع کے گواہ اور باقی پیغمبر نشانیوں کے گواہ. توجہ فرمائیں, گواہی باقی نبیوں نے بھی دی, گواہی حضور نے بھی دی. کیسے دی؟ آدم نے جنت سے نکل کر گواہی دی, نوح نے طوفان کی موجوں میں گواہی دی, زکریا نے آرے کے نیچے گواہی دی, ابراہیم نے آتش نمرود میں گواہی دی, نوح علیہ السلام نے طوفان کی موجوں میں گواہی دی, اسماعیل نے چھری کے نیچے گواہی دی, یوسف نے کنعان کے کنویں میں گواہی دی, یعقوب نے 40 سال رو کر گواہی دی, موسیٰ نے دریائے نیل کی موجوں میں اتر کر گواہی دی, یونس نے مچھلی کے پیٹ میں گواہی دی, ایوب نے مشکلات کے سمندر میں گواہی دی, عیسیٰ نے جیل میں جا کر گواہی دی اور محمد نے عرش پہ آ کر گواہی دی. یہی ہے معنی انا ارسلنا کا شاہد. اے پیغمبر تو گواہ ہے, یعنی باقی پیغمبر نشانیوں کے گواہ, تو موقع کا گواہ, اور جو موقع کا گواہ ہوتا ہے اسے موقع پر لے جایا جاتا ہے. جو موقع کا گواہ ہوتا ہے اسے موقع پر لے جایا جاتا ہے. باقی نبی آسمانوں کو دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں, کوئی سمندر کو دیکھ کر گواہی دے رہا ہے, کوئی درختوں کو دیکھ کر گواہی دے رہا ہے, لیکن حضور چشمدید گواہ تھے. اس لیے حضور کا معراج پہ جانا ضروری تھا تاکہ موقع پر آ کر خدا کی گواہی. انا ارسلنا کا شاہدن, اے پیغمبر تو گواہ ہے. کہو اے پیغمبر تو, توجہ فرمائیں, اس گواہی کے لیے حضور کا عرش پہ جانا ضروری تھا. حضور پہلے آسمان پہ گئے, پھر دوسرے پہ, پھر تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں پر گئے. ہر آسمان پر کیا ہوا یہ علیحدہ تفصیل ہے, علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. عرش معلا پر پہنچے, جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا. جبریل نے کہا اوپر اڑتا ہوں, اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا دیتی ہے. توجہ کریں, حضور نے فرمایا شیخ سعدی کی زبان میں, چدر دوستی مخلصم یافتی, انانم ز صحبت چرا تافتی. تو اگر میرا مخلص دوست تھا تو مجھے راستے میں کیوں چھوڑ گیا؟ تو جبریل نے کہا اگر منہ یکسر برتر پرم, فروغ تجلہ بسوزت پرم, ایک پر بھی اوپر اڑتا ہوں اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا دیتی ہے. میرے بھائیو عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ اس جگہ پر ابو بکر صدیق نبی کے ساتھ ہوتے جسم سارا جل جاتا, نبی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتے. یاری دو قسم پہ ہوتی, یاری کتنے قسم پہ ہوتی ہے؟ دو قسم پر. ایک یاری توڑ تک ہوتی ہے, ایک یاری موڑ تک ہوتی ہے. جبریل نے یاری موڑ تک نبھائی اور عرش پہ نبی کا ساتھ چھوڑ دیا, اور صدیق نے یاری توڑ تک نبھائی, آج تک نبی کے ساتھ ہے. آج تک نبی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے ذرا توجہ فرمائیں, معراج پہ غور کریں. معراج کے پورے واقعہ میں گواہی کے عنوان پر آپ کو معلوم ہوگا کہ گواہ کتنے بلند ہوتے ہیں, گواہ کی کیا شان ہوتی ہے, اور گواہ کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے. گواہ نہ ہو ہائی کورٹ کا کوئی مقدمہ نہیں جیتا جا سکتا, سپریم کورٹ کا مقدمہ نہیں جیتا جا سکتا, سول کورٹ, لوور کورٹ کے مقدمے نہیں جیتے جا سکتے. مقدمے دنیا میں جتنے بھی ہیں, دعوے جتنے بھی ہیں, استغاثے جتنے بھی ہیں, عدالتیں جتنی بھی ہیں, یہ مقدمات سب کچھ گواہی پر قائم ہیں. گواہی سچی, مقدمہ سچا, گواہی جھوٹی, مقدمہ جھوٹا. اب آپ غور کریں کہ رسول اللہ آسمانوں پر گئے اور جب سدرت المنتہا پر پہنچے جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا, حضور اوپر تشریف لے گئے, جنت کی سیر ہوئی, دوزخ کی سیر ہوئی, آسمان دنیا کو دیکھا, ملائے اعلیٰ کو دیکھا, کیا کچھ کیا, کیا کچھ ہوا. قرآن نے صرف اتنی بات کہی فاوہا الی عبدہ ما اوہا, اللہ نے اپنے نبی کو جو دینا تھا دے دیا. کیا کچھ دیا یہ نہیں بتایا, کتنا کچھ دیا یہ نہیں بتایا.
کیفیت کیا تھی یہ نہیں بتایا، اور مقدار کیا تھی یہ نہیں بتایا، علم کتنا تھا یہ بھی نہیں بتایا، صرف کہا فاوہا الی عبدہ ما اوہا، جس کو میں نے دیا وہ میرا بندہ تھا، بندہ تھا، میرا ٹکڑا نہیں تھا، اس کی جنس اور نہیں تھی، وہ میرا بندہ تھا، میں نے دیا بندے کو تھا، میں نے کسی اور جنس کو نہیں دیا، فرشتے میری مخلوق تھے ان کو نہیں دیا، نوری مخلوق کے سردار کو نہیں دیا، دیا کس کو؟ اپنے بندے کو دیا، دیا کس کو؟ اپنے بندے کو دیا۔ فاوہا الی عبدہ ما اوہا، اپنے بندے کو دیا۔ اور توجہ فرماؤ اس بات پہ، غور کرو، حضور جب آسمانوں پہ پہنچے، اللہ کی عدالت میں پہنچے، تو میرے رسول نے تین تحفے دیے، کتنے تحفے؟ تین تحفے دیے، جواب میں اللہ نے بھی تین تحفے دیے، اور اس کے بعد اللہ نے ایک اور تحفہ دیا، اور وہ تحفہ بڑا تحفہ تھا۔ سب سے پہلا تحفہ میرے رسول نے کیا دیا؟ تین تحفے۔ توجہ کریں، میرا پیغمبر جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو تین تحفے پیش کرتا ہے۔ پہلا تحفہ کیا کہتا ہے؟ التحیات، التحیات، التحیات کا معنی ساری دنیا کے جتنے تحفے ہیں للہ، اللہ کے لیے، یہ پہلا تحفہ، التحیات پہلا تحفہ، والصلوات دوسرا تحفہ کہ ساری دنیا کی رحمتیں اللہ کے لیے، والطیبات ساری دنیا کی پاکیاں اللہ کے لیے۔ یعنی میرے پیغمبر نے اللہ کی عدالت میں تین تحفے دیے، التحیات للہ، والصلوات والطیبات، یہ تین تحفے دیے۔ اس کے جواب میں اللہ نے تین تحفے نبی کو دیے۔ پہلا تحفہ، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، اے نبی تجھ پر سلامتی ہو، پہلا تحفہ۔ ورحمۃ اللہ، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، تجھ پر اللہ کی برکت ہو۔ تین تحفے اللہ کو نبی نے دیے، اللہ نے جواب میں تین تحفے دیے۔ جب نبی نے تین تحفے لے لیے تو پیغمبر کو خیال آیا کہ اکیلا میں تحفے لے کر چلا جاؤں تو میرا بلال کیا کہے گا، میرا صدیق کیا کہے گا، میرا فاروق کیا کہے گا، میرے تپتی ریت پر لٹنے لیٹنے والے صحابی کیا کہیں گے، چمڑی ادھیڑنے والے صحابی کیا کہیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام مجھ پر ہی نہیں، میرے صحابہ پر بھی ہو، اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں پر بھی ہو۔ توجہ فرمائیں، ہے آپ کی توجہ؟ نہیں، آپ کی توجہ پوری نہیں ہے، دیر زیادہ ہو گئی نا۔ مولانا محمد حسین صاحب سے میں کہوں گا کہ آئندہ میری تقریر صبح 4 بجے کرایا کریں، تاکہ کوئی آدمی جاگتا ہوا نظر ہی نہ آئے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی آواز پوری نہیں آ رہی، یہ مجھے روز کا تجربہ ہے۔ میں نے 15 دن پہلے بنگلہ دیش میں رات کو 10 بجے تقریر شروع کی، جب رات کے 3 بجے تو اس پورے مجمع میں کوئی آنکھ بھی اونگنے والی نہیں تھی، اور آپ تو 1:30 بجے ہی سو گئے ہیں سارے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ سست ہو گئے ہیں، یہ فطری بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ہماری تقریر اس وقت کرایا کریں جب لوگ سارے سو جائیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ چلو میں گزارا تو کروں گا تھوڑی دیر اور، خیر ہے توجہ؟ ماشاءاللہ، نہ بھی توجہ، میرے بھائیوں، حضور آسمانوں پر پہنچے، بہت سارے واقعات چھوڑتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور تحفہ دیا واپسی پر، اور وہ تحفہ تھا 50 نمازوں کا۔ کون سا تحفہ تھا؟ کون سا تحفہ تھا؟ 50 نماز۔ آہستہ بول رہے ہو، پڑھنی تو نہیں 50 پڑھیں گی، اللہ کے بندو اونچی تو بولو، وہ تو مل گیا، رہ گئی 5۔ کتنا تحفہ ملا؟ 50 کا۔ رہ کتنی گئی؟ 5۔ اور اگر ہوتی 50 پھر میری تقریر کس نے سننی تھی؟ تحفہ کتنا ملا اور رہ کتنی گئی؟ 5۔
اس پہ بھی کبھی آپ نے غور کیا کہ جس خدا نے 50 نمازیں اپنے نبی کو دی تھی اس کو پتا نہیں تھا کہ 5 رہ جائیں گی، پھر کیوں 50 دی؟ اس لیے تاکہ ثواب 50 کا ملے، ٹھیک ہے آپ یہی کہو گے نا، لیکن میں کہتا ہوں اگر اللہ تعالی نمازیں 5 دیتا شروع ہی سے اور ثواب 50 کا یا 500 کا دیتا، خدا کو کوئی روک سکتا تھا؟ 50 نمازیں کیوں دی؟ اس عالم الغیب خدا کو پتا تھا کہ رہ 5 جائیں گی، نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، غیب کے خزانے پروردگار کے پاس ہیں، قرآن نے کہا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کہ غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں، کس کے پاس ہیں؟ کس کے پاس ہیں؟ اور اگر قرآن کہتا وَعِنْدَهُ مِفْتَاحُ الْغَيْبِ، یہ ہے مفاتح الغیب، مفاتح جمع ہے مفتاح، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، مفتاح کس کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے مفاتح، مفاتح، اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ غیب کی چابی میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا کچے عقیدے والا آدمی یہ کہتا کہ بڑی چابی اس کے پاس ہے، چھوٹی چھوٹی ہمارے پاس بھی ہے، کہتا یا نہ کہتا؟ تو اللہ نے مسئلہ ہی حل کر دیا، کیا کہا؟ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کہ غیب کی ساری چابیاں میرے پاس ہیں، چھوٹی ہوں یا غیب کی ساری چابیاں میرے پاس ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جس خدا نے 50 نمازیں اپنے رسول کو دی اس کو پتا تھا یا نہیں کہ رہ جائیں گی 5، پھر کیوں دی؟ اگر ثواب کی بات ہے تو 5 دے کر بھی 50 کا ثواب دے سکتا. اس عقدے پہ غور کریں، اس مسئلے پہ غور کریں، اس مسئلے کا تعلق ہے انا ارسلناک شاہدا، اس پہ غور کریں، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اس کا تعلق کس سے ہے. انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے، گواہ، جو گواہ ہوتا ہے اسے اچھی طرح موقع دکھلانا ہوتا ہے، اسے اچھی طرح موقع. پیغمبر نیچے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت نے تو 3 نہیں پڑھی، تم 50 لے آئے ہو. حضور اوپر چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر اوپر گئے، رہ گئی 5، ٹھیک ہے. میں نے خانے وال میں بڑا عرصہ پہلے ایک تقریر کی تھی، تو جب میں یہاں تک پہنچا تو ایک آدمی مجمع میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام کا، یہ ایک چکر اور لوا دیں دینا، ایک چکر اور لگا دیتے بات ہی بن جاتی. میں نے کہا بڑے تنگ ہو، تحفہ اللہ کا ہے. تحفہ کس نے دیا؟ اور اللہ نے اپنے لائق تحفہ اپنے نبی کو دیا، جو اپنے نبی کے لائق تھا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی. جس عرش پر کوئی نہیں جا سکا، اللہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ جس عرش پر آج تک کوئی نہیں جا سکا وہ عرش تو میرے محمد کی سیرگاہ ہے، اس عرش پہ میرا نبی کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، اس لیے کہ اس نبی کو میں نے اپنا عینی گواہ بنانا ہے، اور عینی گواہ کو موقع پورا دیکھنا چاہیے، اس لیے بار بار لانے کے لیے 50 نمازیں دی. کیوں؟ کہ قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے. اور جب کوئی موقع کا گواہ ہوتا ہے، اہمی گواہ ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح چیز سمجھائی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے. قرآن پاک پر غور کریں، یہ تو رسول اللہ اللہ کے گواہ تھے، تو اللہ نے رسول اللہ کو کس طرح موقع دکھلایا، کس طرح اللہ اپنے نبی کو لے گیا، بار بار لے گیا بار بار بھیجا، بار بار لے گیا بھیجا. کیوں؟ کہ گواہ جو عینی ہوتا ہے اس کی یہی حقیقت ہوتی ہے. اب یہ اللہ کے گواہ کی حقیقت ہے. اب آؤ میں تمہیں محمد مصطفیٰ کے گواہ کی حقیقت بتاؤں، کہ ایک اللہ کا گواہ، ایک میرے نبی کا گواہ. اللہ کی الوہیت محمد مصطفیٰ کی گواہی پہ کھڑی ہے، اور محمد کی رسالت صدیق اکبر کی گواہی پہ کھڑی ہے. اس پہ آپ غور کریں، 124,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے گواہ، نشانیوں کے گواہ، لیکن 144,000 صحابہ، وہ نبی کی رسالت کے عینی گواہ، موقع کے گواہ،
اور ان گواہوں کا فرد اکمل، ان گواہوں کا مد